بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نبوی کی دو احادیث. ان احادیث کا عنوان ہے فرائض کا التزام اور نماز، صبر اور قرآن کے فضائل. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد. عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين. احاديث النبوية کے بارے میں میں نے ایک بات اس سے پہلے بھی کہی تھی کہ احادیث کس پس منظر میں اور کس سے مخاطب ہو کر کہی گئی، ان کو اگر ہم پیش نظر نہ رکھیں اور کسی ایک حدیث کے اوپر اپنی نگاہ جما کر سارا کا سارا معاملہ اسی سے اخذ کریں تو معاملہ غلط ہو جائے گا، بات جو ہے گمراہی تک لے جائے گی. بس ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں ایمان اور اسلام کی بحث میں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اب اگر صرف اس حدیث کو آپ لے لیں تو گویا کہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری نہ رہا، کوئی عمل ضروری نہ رہا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اب بعض حدیث میں آ گیا کہ من قال لا الہ الا اللہ خلوصا من القلب اخلاصا من القلب، اب ایک شک عائد ہو گئی. اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے خلوص کے ساتھ جس لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اس کے سارے تقاضوں کو مانتا ہے، پورا کرتا ہے. تو اس طریقے سے یہ جو حدیث ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث نمبر 22 ہے، یہ اربعین نووی کی، اس میں بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ خاص فرد ہے جو حضور کا مخاطب ہے، اس سے آپ بات کر رہے ہیں اور اس کے احوال سے آپ بات کی. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں باپ بیٹا چونکہ صحابی ہیں، عنہما ہم کہیں، ان سے یہ مروی ہے ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک شخص نے حضور سے ایک سوال کیا اور اس میں کیا کہا، وہ سوال کیا تھا؟ ارے تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور فرمائیں، مجھے بتائیں، اذا صلیت الصلوات المکتوبات، جب میں فرض نمازیں ادا کر دوں پڑھ لوں، وصوم کو رمضان اور رمضان مبارک کے روزے رکھ لوں، وہ احللت الحلال اور حلال ہی پر قائم رہوں، وہ حرمت الحرام اور حرام سے منقلب رہوں، وہ لم ازد علی ذلک شیء اور اس پر میں کسی چیز کا اضافہ نہ کروں، ہاتھ کھول جنت، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ قال نعم. حضور نے فرمایا ہاں. اب اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں تو نہ ایمان زیر بحث ہے، نہ جہاد فی سبیل اللہ زیر بحث ہے، وہ ساری کی ساری چیز، بلکہ عبادات میں سے بھی زکات بھی خالی ہوئی اور حج بھی خالی ہوئی، شہادت کی بھی ضرورت نہیں، یقین والے ایمان کی بھی ضرورت. یہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر کسی حدیث کو اس طریقے سے آپ جنرلائز کر لیں گے تو وہ گمراہی پر منتقل ہو جائے گی. اب یہاں یوں سمجھیے کہ حضور کے سامنے ایک معین فرد ہے جو سوال کر رہا ہے. حضور جانتے ہیں وہ صاحب ایمان ہے، وہ کلمہ شہادت بھی ہے وہ بھی ادا کرتا ہے, اس کے دل میں ایمان بھی ہے, حضور کے ڈالتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ حضور کی نگاہوں سے تو پوشیدہ نہیں ہے معاملہ, کسی کے باقی جو ہے جیسیت جو ہے وہ بھی آپ پر آیا ہے. پھر وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ فرض کیجیے کہ نادار شخص ہے جس کے لیے زکات اور حج کا سوال نہیں, بالفعل اس کے اوپر نہ زکات عائد ہوتی ہے اور نہ حج کا امکان, اس لیے کہ وہ منستقا علیہ سبیلہ کی جیل میں تو نہیں آتا, اس کے پاس تو حج کے لیے راستے کے لیے زاد راست نہیں کہتا اتنا. اب ایسے شخص کے بارے میں وہ جو سوال کر رہا ہے سمجھنا چاہیے کہ سمجھنا کیا چاہتا ہے, وہ یہ ہے کہ عبادات کے ضمن میں آیا یہ فرائض اکتفا کر جائیں گے یا ان کے اوپر نوافی کا اضافہ لازم ہے, یہ سوال کر رہا ہوں. اور عام طور پر مذہبی مزاج کے لوگوں میں یہ سوال بڑا اہم ہو جاتا ہے, صرف فرائض تو وہ سمجھتے کو باقی نہ ہوئی, جب تک وہ نوافل نہ ہو, جب تک اس کے ساتھ اور اضافہ نہ ہو, جب تک اضافی عبادات نہ ہو. جس میں آپ کو معلوم ہے ایسے بھی صحابہ تھے جو ساری ساری رات کھڑے رہتے, حضور نے روکا روکا ڈانڈا ہوا. حضرت عبداللہ ابن عمر کے ناس سے میں آپ کو مثال جو ہے کئی مرتبہ دے چکا ہوں, حضور نے فرمایا یا عبداللہ والا مخبر ان کا تصوم النہار و تصوم الليل, اے عبداللہ مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو نماز میں اور حبیلہ مبارک سے. اب کیا کہتے ہیں حضور کے سامنے, کیسے بھی حضور صحابی کیسے بولتا حضور کے سامنے, تو آپ کیا نام یا رسول اللہ ہے تو کہے بلا ہمیں لاتا حال مت کروا فإن لنفسك عليك أفضل وإن لزوجك عليك أفضل وإن لزورك عليك أفضل, تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے, تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے, تم پر تمہارے دوستوں کا حق ہے, تم پر تمہارے آلے ملاقات کرنے والوں کے حق. اس اعتبار سے جو یہ جذبہ ہوتا ہے, ایک اور بات میں آپ کو بتا چکا ہوں, تین صحابہ نے حضور کے ازواج مطہرات سے دریافت کیا حضور مہینے میں کتنے روزے رکھے یعنی نفلی, اور حضور رات کو کتنی دیر نماز پڑھتے. اب جب ازواج مطہرات نے انہیں صحیح بات بتا دی تو انہیں وہ کم معلوم ہوا کہ یہ ہمارا تو گمان تھا کہ حضور کو کمر جو ہے بستر سے لگاتے نہیں ہوں گے اور کوئی دن چھوڑتے نہیں ہوں گے, جس میں ضرورت تقالوا, انہوں نے قلیل سمجھا اس کو, لیکن پھر اپنے بھی کو یہ کہہ کر سب کی دیکھی تھی کہ حضور تو معصوم ہے, آپ سے نہ کبھی گناہ صادر ہوا نہ ہونے کا امکان, اور اگر امکان ہوگی تو پہلے ہی اللہ معاف کر چکا, اللہ تو معاف کر چکا, تقدم من ذنب کا ہونا تھا ہمارے لیے اتنی عبادت کافی نہیں. ایک نے کہا میں تو پوری رات جو ہے نوافل ادا کروں گا, سنتا نہیں بھی نہیں, قبر اپنے بستر سے نہیں لگاؤں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی زیادہ نہیں کروں. کسی نے کہا میں کبھی شادی بیاہ کے چکر میں نہیں پڑوں گا, یہ کنبہ اور خاندان یہ جو سو طرح کے جھمیلے اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگانا مشکل ہو جاتا ہے. بند کر حضور کے اتنا ہوئی بلایا ڈانٹا اور بڑا غیر معمولی انداز تھا آپ کا, کہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تم سے سب سے زیادہ تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ عبادت کروں گا, لیکن یہ جان لو کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے رکھتا بھی ہوں, علاقہ بھی کرتا ہوں, تو جس کو میری سنت پسند نہیں بجائے تو نہیں یہ جان لو میرا طریقہ جو ہے اس طریقے میں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے بعض مواقع پر کہ دو چیزیں دیکھنی ضروری ہیں, جبکہ عام طور پر ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک چیز پر نگاہ ڈال دیتا ہے. یہ چیز حضور سے ثابت ہے, ٹھیک ہے, ایک بات ہے, نہیں کتنی ثابت ہے یہ دوسری بات. جو مجموعی ایک سنت کا ہمارے سامنے نقشہ آتا ہے, اس میں رسول کا مجموعی نقشہ آتا ہے, اس میں ریشو پروپورشن کیا ہے, کس چیز کی کتنی اہمیت ہے, یہ بھی ثابت ہے یہ بھی ثابت ہے. لیکن جو وہاں تولا ہے اسے آپ نے سیل کر دیا, جو سیل ہے اسے تولا کر دیا تو ختم ہو گیا, وہاں برق ہو جائے. ایک نسخے کے اجزاء ہیں, ٹھیک ہے, یہ چار اجزاء ہیں, چھ اجزاء ہیں, یہ ماشا پر ہے, یہ تولا پر ہے, یہ چراغ پر ہے, آپ نے الٹا کر دیا, ماشے والے کو تولا کر دیا, چٹاغ کر دیا, اب وہ نسخہ شفا نہیں رہے گا, ہو سکتا ہے نسخہ ہلاکت ہو جائے. تو اس اعتبار سے غور کرنے کی ضرورت ہے, سنت رسول بحثیت مجموعی, آپ کا اسوا بحثیت مجموعی, اور اس میں ریشو پروپورشن کیا ہے, کیا چیز اول تو ثابت ہے, ثابت نہیں ہے تب تو پھر وہ بدعت ہو جائے گی عبادات کے اندر, اور جو ثابت ہے وہ کتنی, اس کو سامنے رکھ کر پھر انسان فیصلہ کرے. یہ بات کہ جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی, ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس کسی کو اہمیت نہیں, بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو فرض کو سب کر دیتے ہیں, نوافل پر سارا زور, رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے, فرض نمازوں کی ہمیں دیکھیں ایسے لوگ بالکل دیکھیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت اس راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی. فرض کتنا فرض, نفل کتنا, نوافل کے بارے میں جو خیریت سے ثابت ہے, اور تہجد بھی نافل میں تعلق حضور کے لیے تو لازم تھی, باقی کے لیے لازم نہیں ہے. جو قیام الیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے. ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشویش ہے, تنظیم ہے, وہ خاص ایک مہینہ ہے, اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا, تو رات کو دو تہائی رات یا ایک تہائی کم سے کم ایک تہائی رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ, اللہ کی کتاب کے ساتھ. تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری ہے. ارعیتا اذا صلیتم صلوات مکتوبات, حضور آپ نے دیکھا غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کر, اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی, فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کی حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اس کے لیے پوری رات کا قیام رکھ دیا جائے گا. فرض یہ ہے تو عشاء صلوات مکتوبہ وسلم کو رمضان, اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ لوں, باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے رکھے ٹھیک ہے, لیکن وہ جو لازم نہیں ہے نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض, اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے حالات کو بھی دیکھے. بعض حالات ایسے ہوں گے جس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی, قتال کی ہو جائے گی. اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے اسلامی نظام قائم ہے, اسلامی حکومت قائم ہے, نظام خلافت قائم ہے, تو اب قتال کا معاملہ جب وہ حکومت کے ذمہ ہے, حکومت انتظام کرے. اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے, 10,000 آدمی نکل آئے چل جانے کے لیے تو باقی آرام سے گھر میں سوائیں یا نوافل پڑھے ساری رات کھڑے رہے ٹھیک ہے, یہ تقرب بن نوافل کا موقع ہوگا. لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے, پامال ہے, اسے پاؤں تلے روکا جا رہا ہے, شریعت کی ندیاں بکھیری جا رہی ہیں, عوامل کا استحضاء ہو رہا ہے اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے, اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے, وہاں تو فرض ہو جائے گا. امر بالمعروف نہی عن المنکر جہاد, اس کی جو بھی تقاضے ہو اس میں سارے تقاضے کو بیان کرنے کا موقع نہیں, اس اصل یہ ہوگی اس فرض کو ترک کر کے نوافل میں لگیں گے, یہ نوافل منہ پر دے مارے جائے. اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں, ذرا سوچئے, جب دامن احد میں مارکا جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی, وہ حضور کی جان پر بنی ہوئی تھی, آپ کو معلوم آج زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور خبر ہو گئی آپ کو انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے. اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو یا کوئی اور نوافل ادا کر رہا ہو یا قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم آتا ہو, پکا منافق, حالانکہ کام تو اچھے کر رہا ہے, درود کی کتنی فضیلت آئی ہے اور نوافل ہے یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا 10-10 دیکھنے کا ثواب ہے, اور یہ بھی فرمایا الف لام میم کو ایک حرف نہ سمجھنا, الف علیحدہ حرف ہے, لام علیحدہ ہے, میم علیحدہ, چیز لے کے الف لام میم پڑھنے پر ہو گئی. لیکن ہر جگہ پر ہر وقت پر ہر مناسب کا سمندر, تو یہاں نماز فرض روزہ فرض, اور یہاں چونکہ درکار بھی نہیں ہے اور حج بھی نہیں ہے, اس میں میں نے جس کے بارے میں طور پر بیان کیا کہ وہ شخص ایسا ہوگا کہ جس پر یہ دونوں چیزیں عائد ہوتی ہی نہیں, نہ اس کے پاس کچھ ہے کہ زکات ہو اور نہ اس کے پاس مال ہے اتنا جو سفر کر سکے, اور پھر یہ کہ وہ جو حلال ہے اس پر قائم ہے, حلال کو حلال سمجھے, خام کا حلال کو اپنی سنت کے تقویٰ کی وجہ سے حرام نہ کر بیٹھے. جسے بعض ہمارے ایک بہت سیدھا بزرگ کہا کرتے تھے کہ تقوا کا حیضہ ہو جاتا ہے لوگ, وہ جو ہے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ پکڑ دیں, حلال کو حلال سمجھو استعمال کرے. جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے بھائی رسول گرو جنت پر یہ بات خاؤ ہے کیوں سے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق, کہیے اس سے کس نے حرام کر دی ہے وہ چیزیں جو اچھی ہیں کھانے پینے کی اور لباس اچھا جو ہے ہم نے جو کچھ نکالا ہے لوگوں کے لیے زمین سے, کس نے حرام کی؟ یہ تو اصل میں دنیا میں بھی اصل تو اہل ایمان کے لیے ہے, ویسے ہی ہے کہ دنیا میں کفار کو بھی ہم دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں. کل نمت ہا الا وہا الا رب خالص یوم القیامت, قیامت کے دن تو یہی خالص ہو جائیں گی اہل ایمان کے لیے, تو کفار کے لیے تم نے حصہ رہے گی. لہٰذا تقویٰ کا معاملہ بھی جو حلال شہر سے حلال سمجھو اور استعمال کرو, اور جو حرام شہر اسے حرام سمجھو اور اسے اجتناب کرو. اب یہاں ایک مسئلہ آ جاتا ہے, فرض کیجیے کوئی شخص اسے دیا تو گیا ہے بکری کا گوشت کھا رہا ہے, بتایا گیا اسے کہ یہ سور کا ہے اور وہ اسے سور کا سمجھ کر کھا رہا ہے اور وہ سور ہی کھا رہا ہے. حرام کو حرام سمجھنا ضروری ہے. اگر اس وقت بتایا یہ گیا ہے تو بہرحال اس کی تحقیق کرو, جو بھی کرو اس کے بعد تو اگر ثابت ہو جائے کہ نہیں یہ بات غلط نہیں ہوئی ہے, یہ تو بکری کا گوشت ہے چکا بدل نہیں. تو اگر میں یہ کر لوں ولم ازد علی ذلک, اب لم ازد علی ذلک کا مطلب کوئی یہ نکالنے کہ یہاں سے زکات کا ذکر نہیں, زیادہ زکات لازم نہیں, یہاں کیونکہ حج کا ذکر نہیں زیادہ حج لازم, یہاں ایمان کا ذکر نہیں زیادہ یہ اعمال, اگر کچھ سست رہا ہو ایمان ہو یا نہ ہو وہ تو بہرحال جنت میں جائے گا. یہ ہے جو کہ غلط نتیجے اخذ کیے جاتے ہیں. ایک پرٹیکولر جس کو پی پی کال آپ کہتے ہیں, ایک بات جو ایک شخص سے معیت سے کہی جا رہی ہے اس کے مخصوص حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ان حالات میں اصل جو مضمون ہے یہاں کیا ہے, وہ اصل میں فرض اور دخل کا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو چیز حلال ہے اس کو استعمال کرو, جو چیز حرام ہے اس سے اجتناب کرو, نماز فرض پڑھو, روزہ فرض رکھو, زکات فرض ہے تو ادا کرو, حج فرض ہے تو ادا کرو, جو فرض ہے استطاعت ہے پھر نہیں کرتے تو اس کو کفر سے ثابت کیا گیا. وللہ الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر, اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر کہ اس کے گھر کا حج کرے جو بھی استطاعت رکھتا ہو راستے کی سفر کی, لیکن وہ نہیں کرے گا اس کا مطلب کفر کر رہا ہے. آپ اسے کافر کہیں گے نہیں, لیکن یہ کہ وہ ایک طرح کا کفر ہے. آج ہو جنت تو کیا میں داخل ہو جاؤں گا جنت میں؟ اور آپ نے فرمایا تھا. اب آئیے ابھی حدیث, یہ اصل میں حدیث نمبر 23 جو ہے یہ جواب القلم کا گلدستہ ہے. میں نے کیا تھا کہ حضور کا اپنا فرمان ہے اوتی کو جواب القلم, مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے جامع کلمات عطا ہوئے. مطلب یہ کہ زور الفاظ میں تین الفاظ میں بہت بڑی حقیقتوں کو اور بہت ساری حقیقتوں کو سمو دیتے. یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے حضور کے لیے, سنانا قرآن میں بھی ہے, قرآن میں سورت العصر میں پورا قرآن بھی موجود ہے, سورت العصر تین آیات ہیں. اور امام شافعی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لو تدبر الناس ہذا سورۃ لمسکت, اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں, غور کریں, گہرائیوں میں جائیں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی. یہ بھی ان سے منقول ہے, پارہ عام جو ہے آخری اس کی جو تفصیل لکھی ہے مفتی محمد عبدہ نے, اس میں کیا الفاظ آئے امام شافعی کو, لو لم ينزل من القرآن سوا لکفت الناس, قرآن میں سوائے اس ایک سورت میں اور کچھ نازل نہ ہونا تب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی. سورت العصر وہ پھیلتی ہے کھلتی ہے اور اس کے مضامین کی شاخیں بنتی, الا الذین آمنوا واپسی مان کے مواحد پا رہے قابل صحاب اعمال صالحہ کی تفصیل آ رہی ہے. اب تو آسم الحق کے مدارج اور اقسام بیان ہو رہی ہے, اب صبر کے آ رہے ہیں, والعصر زمانہ تاریخ تاریخی حالات آ رہے ہیں, اب امبال رسول آ رہے ہیں, ازدن نبیین آ رہے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ وہ ایک انڈیکس ہو گیا پورے قرآن کے مضامین کا سورت العصر. اسی طریقے سے جوام القلم, اور جوام القلم جو ہے جیسے ہم پڑھ چکے ہیں دین اور نصیحہ یا پڑھ چکے دو لفظ ہیں, لیکن یہ کہ ہدایت کا ایک سمندر جو ہے بند کر دیا گیا اس پوجے کے اندر. اسی طرح یہ حدیث ہے, یہ ہے گلدستہ. الطہور شطر الایمان, باقی ایمان کا نصف ہے. کیوں؟ دیکھیے میں نے یہ بات بارہا بیان کی ہے کہ یہ جو عالم ہے اس کے اندر نیکی کے داعی اور نیکی کے جو ہے بلانے والے اور خود اپنی ذات میں نیکی کے نمونے بھی موجود ہیں, فرشتے ہیں. اور جیسے کہ شاہ ولی اللہ کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ اولیاء اللہ کی ارواح کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے انتقال کے بعد فرشتوں کی توقعہ اکثر ہے, سب سے نچلا طبقہ بھی شامل کر دیتے ارواح ہو سکتے, لیکن ان کے ساتھ قرب حاصل کرنا جو ہے روحانی طور پر اس کے لیے پاکی شرط, وہ ناپاکی کے قریب نہیں آتے. جیسے فرمایا گیا جس گھر میں تصویر ہو اس میں کوئی فرشتہ داخل نہیں ہوتا, یا کتا ہو فرشتہ داخل نہیں ہوتا. یہ کیوں؟ جن چیزوں سے اس نیکی کو اور اس لطافت کو جو ہے وہ مناسبت نہیں ہے. اگر آپ اس کا معاملہ کر رہے ہیں تو گویا کہ پھر وہ ان چیزوں سے, ان کے قرب سے, ان کے لمس سے, ان کے خیر سے آپ محروم رہیں. لیکن اگر پاک رہے تو یہ پاک ہی ہر حال ہے. جیسے کہ حضور کا معمول کیا تھا؟ رات میں سونے سے پہلے نہیں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معاملہ جو ہے تاکہ یہ انسان پاکی کی حالت میں رہے سوچے ہوئے, اور فرشتے جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ فرشتوں کی طرف سے ہوتے ہیں, وہ فرشتوں کا الفاظ ہوتا ہے. جو برے خواب ہیں وہ شیطان کی اپنے نفس کی طرف سے ہوتے ہیں. اس اعتبار سے جو اصل جو ہے اس کے لیے قرب کے لیے پاکی جو ہے وہ ضروری اطہور و شطر ہو جاتا ہے. والحمدللہ تملا المیزان, اور الحمدللہ جو کلمہ ہے چھوٹا سا ہے, اس سے میزان پر ہو جاتی ہے. میزان میزان عمل جو اللہ کے ہاں جو تولنے کے لیے, جو انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے جو ترازو ہے اس ترازو کے پڑنے کو بھر دے گے الحمدللہ. ایک حدیث میں آتا ہے التسبیح جس کو میزان وہ الحمدللہ تم لو, سبحان اللہ کہنا نصف میزان ہے اور الحمدللہ سے وہ بھر جاتا ہے بڑا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی یہ دو پہلو, تنزیہ اللہ کی پاکی قدوسیت اللہ کے علم میں, اس کے قدرت میں, اس کے صفات کما کہیں کوئی کمی نہیں, کوئی نقص کا کیا سوال ہے, کوئی عیب کا کیا سوال ہے, اس کے کمالات میں کہیں کوئی کمی نہیں. یہ ہے سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کی تاثیر کو اگر ہم واقعی سن یہ قلب کی گہرائی سے نکل رہا ہو اس کی تاثیر اس کو بیان کیا گیا تصویر ہوتی سن الحمد للہ کم لوگ. اب دوسرا پہلو ہے اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر. یہ میرا اللہ کا رابطہ جو ہے اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اما بنعمت رب کا فہد جس ان کا ذکر بھی کرنا, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. اور سب سے بڑی نعمت قرآن الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. ساری ہم ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بدلے پر صلی اللہ علیہ وسلم کی کام و تعریف میں کوئی چلی نہیں رہتی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, اور بابرکت ہے بڑی وہ ذات جس نے اپنے بدلے پر الفرقان اتارا تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والا بن جائے. تو قرآن کی نعمت اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. وہ سبحان اللہ والحمد للہ تم لو ما بین السماوات والارض, اور سبحان اللہ الحمد للہ جب جمع ہو جائیں گے تو وہ تو بھر دیں گے جو کچھ کے زمین اور آسمان کے درمیان. اب یہ اس کی عظمت کے بیان کا ایک اسلوب ہے. اب اس کو ہم کو مادی اعتبار سے نہیں سمجھ سکتے کہ اس سے مراد کیا ہے, مطلب یہ دو کلمات جو ہیں سبحان اللہ والحمد للہ, اور جو صحیح بخاری کے آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہے, بہت پسند حبیبتان الی الرحمن, اور وہ ثقیلتان فی المیزان میزان میں بہت بھاری ہے اس میں وزن ڈال سکے, خفیفتان علی اللسان زبان پر بہت ہلکی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ صلاۃ نور اور نماز نور ہے. نماز انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر اگر وہ حقیقت میں ایک نماز کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان صلاۃ تمہارا آدمی فاشا بلکہ نماز اگر حقیقی نماز ہے یقیناً وہ فوج قابو سے اور منکر سے روکتے گا. ہاں اگر صرف ایک فزیکل ایکسرسائز ہو رہی ہے اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا گیا خوشبو و خضوع کی کیفیت حاصل ہی نہیں حضور قلب کا معاملہ ہوا ہی نہیں مناجات کی کیفیت پیدا ہوئی ہی نہیں اللہ کے ساتھ وہ تو ٹھیک ہے فرض ادا ہو گیا باقی اس کے اندر وہ تاخیر نہیں ہو سکتی ان صلاح تمہاری بادشاہ الملک اس طرح یہ جو نماز ہے باطنی طور پر انسان کے اندر وہ ایک نور پیدا کرتی ہے باطنی بصیرت جس سے اسے نظر آنے لگتا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل یہ صحیح ہے یہ غلط یہ اصل میں وہ بصیرت ہے انسان کو اللہ تعالیٰ جو عطا کرتا ہے نماز اس کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور صلاۃ نور وہ صدقہ تو برہان اور صدقہ دلیل ہے کس بات کی دلیل ہے کہ واقعی یہ شخص صادق ایمان ہے اولئک هم الصادقون اس میں آپ نے دیکھا کہ کس قدر شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ آتا ہے انفاق کی سمجھ میں اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون وآت المال علی حبه ذوی القربی والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. ادھر حقیقت صدقہ جب انسان اپنا مال نکال کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو دین ایمان دے تبھی تو دے رہا ہے ورنہ کاہے کو دیتا ہے کچھ ظاہر بات ہے ہر شخص اپنے مال سے نفع چاہتا ہے. اب ایک نفع ہے وہ کہ جو آپ کو مالی نفع اس دنیا میں حاصل ہوتا ہے اور ایک نفع وہ ہے جو آخرت میں حاصل ہوگا وہ ہے سب سے بڑا نفع. تو جو شخص اس لیے کسی مادی منفعت کے حصول کے لیے نہیں صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے مال دیتا ہے سب کرتا ہے یہ گویا کہ اس کے ایمان کا سنی سے وہ صبر اور صبر یہ بھی ایک روشنی ہے. صبر ہوگا تو جیسے روشنی میں آپ کو راستہ نظر آتا ہے راستہ آپ کے لیے کھلتا چلتا ہے اللہ عمار صابری اللہ تعالیٰ جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر جو ہے اور صبر کے اوپر ہماری گفتگو ایک بادھا ہوئی ہے ایک صبر ہے صبر علی معصیہ معصیت سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے روکنا اپنے آپ کو یہ صبر ہے. صبر علی طاعہ اطاعت پر جمے رہنا ہو سکتا ہے کسی وقت انتہائی سرد موسم میں گرم پانی کا کوئی آپ کے پاس اہتمام نہیں ہو اور فرض کیجیے کہ غسل کی حاجت ہو گئی تو ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا اس کو برداشت کرنا یہ صبر اطاعت اطاعت پر کسی طریقے کی عادت استقال کرنا. پھر سب عدل ابتلاء اللہ کی طرف سے جو آزمائش آ جائے جو مصیبت آ جائے اس پر صبر اس کو جھیل لو اس کو برداشت کریں اللہ کی راہ میں یاد کرتے ہوئے جو کچھ بیتے بس صابرین فی الباس وحین الباس یہ بھی سب وہ صبر ضیاء ہمارا اہم ترین حصہ جو ہے اس کا والقرآن حجت لک علیک اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا. قرآن ہدایت ہے اس کی ہدایت سے استفادہ کرو گے تو یہ دنیا میں تمہارے لیے دلیل ہے اور آخرت میں تمہارے لیے شافع بن کر کھڑا ہو جائے گا. جیسے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ دو شخص رمضان مبارک کی رات کو جاگتا رہا قرآن کے ساتھ تو قرآن کہے گا اے رب منا تو نوم باللیل میں نے اسے رات کو روکے رکھا نیند سے نیند کتنی پیاری شہر میں شفیلی تھی تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرمائے. تو دنیا میں بھی حجت کہ آپ کو ہدایت دیتا ہے اور قیامت میں بھی آپ کا شافع بن کر کھڑا ہے. اور اگر قرآن کو آپ نے رد کر دیا قرآن کے احکام کو آپ نے توڑ دیا قرآن کی ہدایت میں اس کو قبول کرنے سے اعراض کیا حجت علی اب یہ تمہارے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا. اللہ یہ کہتا تو تھا کہ قرآن مجھ پر اس کا ایمان ہے ایمان نہیں تھا یہ مجھے پڑھتا ہی نہیں تھا اس نے کبھی مجھے سمجھائی نہیں. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے اسے ہمارا امام بنا دے اس کو ہمارا جو ہے رہنما بنا دے اسے ہمارے حق میں رحمت بنا دے اور ہمارے حق میں اسے حجت بنا دے. یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر یہی قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا. کل الناس یہودی, یہ بھی آخری ٹکڑا ہے اس حدیث کا, رواہ مسلم, اس کی روایت بھی امام مسلم نے کی ہے رحمہ اللہ. کل الناس یہودی, بہت بڑا حکیمانہ یہ ٹکڑا ہے, بہت بڑا حکیمانہ. سب لوگ صبح کرتے ہیں, وَبَائِعُن نَفْسَهُ, اور پھر وہ دن بھر اپنی جان کو بیچتے ہیں. جان کو بیچنا کیا ہے؟ ایک مزدور ہے, وہ مزدوری کر رہا ہے, اپنی توانائی کو, اپنی قوت کو, اپنی مسلم اسٹرینتھ کو استعمال کر رہا ہے, بیچ رہا ہے. کیا ایک ڈاکٹر ہے, وہ اپنا علم بیچ رہا ہے, بیٹھا ہے, آپ کو دیکھ رہا ہے, نسخہ لکھ کے دیتا ہے, 500-700 آدم پھر بیچ رہا ہے. وکیل اپنے دماغ کو بیچتا ہے, جا کے آدمی کرتا ہے, دلائی دیتا ہے. تو ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو بیچ رہا ہے, کوئی بھی شخص نہیں اس سے مستثنا نہیں. کل الناس یغلو فبایعن نفسہ, ہر شخص جو ہے وہ صبح کرتا ہے تو اس کے بعد وہ دن بھر اپنے آپ کو بیچتا ہے, اپنی توانائیاں, اپنی قوتیں, اپنی صلاحیتیں, اپنے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے, جو مجبرات اور جو بھی اس کے اندر جو ہے پوٹینشیلٹیز ہیں, ان سب کو مروئے کار لاتا ہے. لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ موقع کو ہاں اور روح بے کو ہاں. اب یا تو وہ شام کو آتا ہے, گھر لوٹتا ہے, تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچا کر لے آتا ہے. اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا, اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا, اس نے جھوٹ نہیں بولا, اس نے خیانت نہیں کی, اس نے مزدوری کا معاملہ طے کیا تھا کہ میں شام تک یہ محنت کروں گا اور 100 روپے لوں گا. تو پھر اس نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا تھا, اس نے کوئی یہ نہیں کہا کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو بیٹھ گیا ہو. یہ بھی خیال رکھے, آپ کو سب سے محنت کرنی چاہیے. آپ سرکاری ملازم ہیں, آپ کو تنہائی نہیں کی, ریمونریشن ہے, آپ کی سہولتیں ہیں, آپ کی مراعات ہے, اور آپ وہاں جا کر خوشگپیاں کریں اور چائے پیے اور دوستوں کو انٹرٹین کریں, کام نہ کریں. فائل پریشان ہو رہے ہیں, ان سے کام نہیں ہو رہا, فائلوں کا بار جو ہے میز پر لے رہے وہ نہیں نکل رہا. یہ خیالت ہے. آپ نے اصل میں جو بھی آپ کی فرائض سے وعدہ دی تھی, تو آپ گویا کہ ویسے مشقت تو لے لی آپ نے, محنت تو کی ہے, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اپنے نفس کو آپ نے گویا کہ جہنم میں منہ بے خواہ ہلاک کر دینے والی بات کی. گناہوں کی گٹھڑی لے کر شام کو آ رہے ہیں. مشقت اپنی جگہ, محنت اپنی جگہ. یہ تو قرآن مجید میں کہا گیا قسمیں کھا کر, لاؤ تم بحاد البلد بل رحیل بحاد البلد والد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا. یہ مشقت اور محنت جو ہے وہ ہر انسان کا مقدر ہے, صرف نوعیت کا فرق ہے. بعض لوگوں کی جسمانی مشقت زیادہ ہے, بعض لوگوں کی ذہنی مشقت زیادہ ہے مشقت وہ بھی. بعض لوگوں کو روٹی کی پریشانی ہوتی ہے, بعض لوگوں کو اپنے نقصان کی پریشانی ہوتی ہے. کروڑ پتی ہے لیکن نقصان آ گیا تو وہ پریشانی ہے, رنج ہے, غم ہے. اور آپ کو معلوم ہے دولت مندوں میں جس قدر امراض دماغی ہوتے ہیں وہ مزدوروں میں نہیں ہوتے. مزدور تو صبح سے شام تک محنت کر کے تھکا ہارا آتا ہے, پھر لیٹتا ہے, سوتا ہے, ایسا کہ اسے پھر صبح ہی کی جو ہے وہ خبر لے کے آتا ہے. لیکن یہ کہ ان لوگوں کو ہپنوٹکس کی ضرورت ہے, دوائیوں کی ضرورت ہے, سیڈیٹیوز کی ضرورت ہے, یہ ساری چیزیں کی ہے کہ ان پر بھی کوسٹ ہے. ایک اور جگہ فرمایا ہے, یا ایھا الناس یا ایھا الانسان انک تادعو الی ربک تدعو فملاقیہ, اے انسان تو مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے جھیلتے ہوئے آئے گا اور اپنے رب سے ملاقات کرے گا. دنیا میں بھی مشقت اور وہاں بھی بربادی. راج کا ہول خوشحال مومن, ایک بندہ مومن نے دنیا میں مشقتیں کی ہیں, مصیبتیں جھیلی ہیں, تو سمجھ لیا مشقت کی اللہ کے دین کے لیے, اثار کیا اللہ کے دین کے لیے, بھاگ دوڑ کی اللہ کے دین کے لیے, اپنی صلاحیتی صفائی اللہ کے دین کی دعوت اور اس کی اقامت کی جدوجہد میں. یہاں کی مشقتوں کے بعد اب اس کے لیے روح و ریحان و جنت نعیم, اب وہاں تو کوئی مشقت نہیں, وہاں تو اس کے لیے آرام. تو یہ بات در حقیقت ہر شخص کا مقدر ہے کہ وہ محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, تکلیفیں جھیلتا. بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ حیوانات سے معاملہ ایک اعتبار سے انسان کا زیادہ خراب ہے. حیوانات میں وہ احساسات نہیں ہوتے جو انسان میں ہوتے. اب آپ کا بیٹا کھڑے ہو کر آپ کے سامنے سیدھا کام کر کوئی بات ہے چھوڑی نہیں ابا جان آپ سے کیا باتیں کرتے ہیں درجہ اچھی باتیں کرتے میں نہیں مانتا آپ کی بات. جو رنج آپ کو ہوگا کسی بیل کو یا کسی گائے کو یہ رنج کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ لاچار انسانی بچہ ہوتا ہے. بکری کا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور ابھی کھڑا ہوتا ہے اگر اس نے اس کی کان میں لڑ کھڑاتی ہے اس بچار میں کھڑا اور اس وقت کھڑا ہوگا سن لگتا اور آپ کا بچہ اس کو کس قدر کیئر کی ضرورت ہے, کس قدر محنت کی ضرورت ہے, کس قدر مشقت کی ضرورت ہے, کس قدر اس کے لیے راتوں کو اپنی نیندیں حرام کرنی پڑتی ہیں, کس طرح اس کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر کے یہ سارا بندوبست کرنا پڑتا ہے. اس اعتبار سے انسان جو ہے ایک تو ہے لڈو اونٹ کی طرح. خاص طور پر جب کسی معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کیا ہوگا, ایک طرف دولت کے انبار ہو جائے گی, دوسری طرف بھوک اور احتیاج اور فاقہ ہو جائے گا. اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا ہے کہ یہ غلط تقسیم دولت کا نظام دو بھاری تلوار ہے, ادھر بھی کاٹتی ادھر بھی کاٹتی, ادھر دولت جمع ہو گئی ہے تو عیاشیاں ہوں گی بدماشیاں ہوں گی, اللہ ہوں گے تللے ہوں گے, وہ بھی کوئی ایسے اپنی جان کو ہلاک کر رہا ہے انسان. اندر مبذر نے کہا یہ اخوان شیاطین ہیں, یہ مبذر شیطانوں کے بھائی ہیں, یہ مبذر کیوں بن رہے ہیں کہ دولت جمع ہو گئی ہے ان کے پاس, وہ دولت اپنا ضرور چاہتی ہے, دنیا پر روک کاٹنا چاہتے ہیں, یہ ہماری دولت ہے اس کو مظاہر دے. اور دوسری طرف جو ہے فقر ہے کھاتا ہے, اب وہاں کیا ہو رہا ہے کادل فقر اور یہ پورا کبرا, یہ تو حدیث ہے کہ فقر جو ہے وہ انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے, انسان جو ہے وہ کفر کے قریب آ گیا, یا تو وہ ناشکرا ہو جائے گا اللہ کی شکایت کرے گا, یا وہ حرام میں منہ مارے گا, یا کچھ اور یا خودکشی کرے گا حرام بہت مرے گا. قادل فقر اور یقین کفرا, تو یہ دو دھاری تلوار ہو جائے گا. لیکن ایک وہ شخص ہے جو محنت کر رہا مشقت کر رہا ہے, اس نے جھیل رہا ہے اپنے بچوں کے لیے اسے کرنا ہے, دو وقت کی روٹی کا اہتمام کرنا ہے, وہ حلال سے کر القاصد و حبیب اللہ, حبیب اللہ یہ قاصد جو ہے جو عقل حلال کے لیے محنت اور مشقت کر رہا ہے اللہ کا حبیب ہے اللہ کا دوست ہے. اور حبیب فعیل کے بدل پر یہ فائل اور مفعول دونوں کے معنی دیتا ہے, اللہ کا محبت کرنے والا اللہ کا محبوب حبیب کے معنی حبیب کے معنی. اس لیے کہ یہ جو باندہ ہے یہ دونوں طرف جاتا ہے فائل مفعول اللہ کا محبوب. اس طرح فرمایا گیا تاجر صدوق, ایک تاجر جو صدوق اور امین ہے, صدوق الامین مان نبیین و صدیقین و شہداء, یہ قیامت کا دن جو ہے انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے, سچا ہو اور ابھی امانت دار تجارت کرنا. دنیا کی یہ محنت اور مشقت جھیل کر انسان ان کا قادر اللہ رب کا قدم سب الاقی سے کھڑے ہونا ہوگا. اب وہاں یہ ہے کہ اما مضبوط یا کتاب ہوں گے یقین ہے, جس کا معاملہ یہ ہے سسوف یو حاصل و حساب یسیرہ ویم قلم الہی مزدور, جس کے ہاتھ میں دانے ہاتھ میں دے دیا گیا اعمال نامہ اور اس کا حساب ہوگا بہت آسان, اور حساب آسان حدیث میں بتایا گیا ہے بس صرف سرسری دیکھ لینا, کسی ڈیٹیل کا اکاؤنٹ نہ لینا, جس سے تفصیلی حساب لے لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا, بس یہ موٹا سا حساب. اللہ حاصل کا حساب یسیرہ, یہ جو صورت قرآن مجید کی ہے جن کا اختتام ہوتا ہے حساب پر, وہاں ان سے پڑھ کر یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ حاصل کا حساب یسیرہ. الحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترهن الجحيم ثم لترهن عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لتسألن مش هيجي لك مش هيجي لك مش هيجي لك اللهم حاسبنا حساب اليسير. اللہ حاسب حساب یسیرا. اور ایک حدیث میں تو یہ حساب کا معاملہ آیا ہے بہت ہی عجیب. ایک مرتبہ کئی وقت کا فاقہ تھا حضرت عمر کو, گھر سے نکلے حضور کے پاس آئے, حضور کو خود فاقہ تھا کئی وقت, لیکن حضور نے پہچان لیا تھا عمر جو ہے اس وقت فاقے اور بھوک کی حالت میں, اس لیے آیا کیا حضور کے پاس کچھ تھوڑی دیر حضرت عمر بھی آگے ان کا بھی حال لیا. شاید حضور اپنے لیے نہ کرتے ان دونوں اپنے ساتھیوں کے لیے, کو لے کر ایک انصاری صحابی کے بعد میں پہنچے, اس کی عید ہو گئی, حضور آ گئے, دونوں صاحبین آ رہے ہیں, وہ دوڑ کے اپنے پہلے تو کچھ کھجورے کچھ انگور جسے رجوع کہتے ہیں عربی, مہمان جیسے ہی آئے تو فوری طور پر پیش کرنا, جسے ہم کہتے ہیں ٹھنڈا یا گرم, تو فوری طور پر آپ پیش کریں, تو وہ کھجورے ہوں لا کے اور پھر چھری انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کسی جانور کو ذبح کرے گا گوشت پکائے, اس نے فرق دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو ذبح نہ کرنا, انہوں نے جو بھی باہر ذبح کیا تو جو گوشت جو ہے بھون کر لا کر رکھا کھایا, اور کچھ ایک روٹی کے اوپر کچھ بوٹیاں رکھ کر کہا جو آؤ یہ عائشہ کو دے دو, اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے. اور پھر کہا ہے عمر یہ جو قرآن میں آیا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, یہ نعمتیں ہیں جن کا حساب ہوگا, اس وقت میں اس فاقے میں اس احتیاج میں یہ جن چیزیں مل گئی ہیں ان کا حساب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, یوم حشر کے حساب کو ہمارے لیے آسان کر دے, اور ہمیں دنیا میں حق کے لیے خیر کے لیے اللہ کے دین کے لیے مشقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مشقت سب کر رہے ہیں, نتائج مختلف ہو جائیں گے. کل نفس یغدو فبایعن نفسہ فبعتقہا او موبقہا رواہ مسلم رحمہ اللہ, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم.